ایمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان گرام قدر، شناخت منافقین اور سورہ مبارکہ منافقون کے ذیل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اپنے دوسرے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں ابتدا میں چند ایک البتہ دقائق آپ کے لوں گا کہ جیسا کہ آپ سب مستحضر ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی یہ جو شب شروع ہو چکی ہے، 23ویں ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، جو تمام سال میں سب سے افضل شب جو ہے وہ سمجھی جاتی بھی ہے، اور بدائے یعنی جو روایات سے ہے وہ حتماً سب سے زیادہ افضل شب ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ تین شبیں ایسی ہیں کہ جس میں حضرت جو ہے وہ بیداری کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ شب ہے، ایک شب عید الفطر ہے، اور تیسری جو شب ہے وہ شب براءت 15 ماہ مبارک شعبان کی۔ عید فطر کی جو شب ہے اس کو ہمارے ہاں نسبتاً اتنی توجہ جو ہے وہ عوام میں نہیں ہے، علماء میں اور خواص میں تو یقیناً اس کے حوالے سے موجود ہے، لیکن عوام میں ہمارے ہاں معمولاً آپ کو پتہ ہے کہ شب عید جو ہے وہ بازاروں کی اور شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے اکثر جگہوں پر، ورنہ جو روایات میں آیا ہے وہ سال کی جو افضل ترین یعنی اگر آپ درجہ بندی کریں گے تو تیسرے نمبر پر جو افضل ترین شب ہے وہ عید فطر کی جو شب ہے وہ شب سب سے زیادہ تیسرے نمبر پر افضل شب قرار پاتی ہے، اور اسی میں فرمایا کہ مولا جو تھے وہ خاص طور پر جو ہے وہ بیداری کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شب قدر کے حوالے سے میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں صرف یوں عرض کر دوں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی طرف یقیناً آپ متوجہ ہوں گے، میں ریپیٹڈ چیزوں کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا شب قدر میں۔ دو ہمارے پاس طریقے ہیں، دو چیزیں یا دو راہیں ہیں۔ ایک طرف جب ہم آ کر دیکھتے ہیں، مثلاً مفاتی کو ہی آپ اٹھا لیں تو ماشاءاللہ ایک بڑی ٹھیک ٹھاک تعداد میں دعائیں ہیں، اور آدمی بعض اوقات یہ ذہن بناتا ہے کہ یار چلو میں ہمت کرتا ہوں، یہ سارے اعمال بجا لاتا ہوں۔ کثرت عمل، یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے یا دین مبین اسلام میں کبھی بھی کثرت عمل جو ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ مثلاً ہم بہت سارا عمل انجام دے دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلاً کیا ہم کسی ایک نعمت کا یا کسی ایک چیز کا حق ادا کر پائیں گے؟ نہیں، شکر ادا کر پائیں گے؟ نہیں۔ حتیٰ وہ جو کثرت عمل بھی ہم نے انجام دیا ہوگا وہ بیاز ہم پروردگار کی توفیق سے، جو کہ خود ایک شکر کا محتاج ہے، تو ہم تو کبھی شکر کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، کثرت عمل ہے کس کے لیے؟ یعنی یہ پھر اعمال کس لیے بیان ہوئے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ جو پورا سال اعمال کو انجام دیتے رہتے ہیں، جن کی اپنی روٹین میں ہے۔ مثلاً جو لوگ پورے سال جو ہے وہ 24 گھنٹے میں 52 رکعت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، فرض کریں ان کے لیے شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھنا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اب ہمارے جیسے جو واجب بھی بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے واقعی ایک سر پہاڑ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھائی 100 رکعت ہم نے پڑھ دی۔ لیکن جو لوگ آپ تصور کر لیں نا، جو عام شب و روز کے اندر جو ہے وہ 52 رکعت پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اسی کو دو برابر کر کے جو ہے وہ سمجھ لیں آپ 100 رکعت پڑھنا، ان کے لیے کوئی اتنا کام نہیں ہے۔ تو ایک اس اعتبار سے آپ تب سے اسی طرح سے جو لوگ پورے سال دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور دعاؤں سے ان کا ایک خاص انس ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا لفظ ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک دعاؤں کا ہمارا اور آپ کا پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہماری زیادہ تر جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دعا جلد از جلد ختم ہو جائے۔ میں کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دعائے جوشن کبیر جس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک عجیب سا وہ ایک ہے ٹرینڈ, وہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ دعائے جوشن کبیر کے ساتھ وہ کچھ لوگ ہیں وہ ایک کالا سا لمبا سا دھاگا پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو وہ گرا لگاتے رہتے ہیں. اچھا وہ پوری دعا میں پتا لگتا ہے بندہ جو ہے وہ آدھا سو رہا ہے جو درمیان میں دعا اصل دعا جو ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ شروع کرتا ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث, تو وہ کھڑے یعنی جاگ جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ شروع کرتا ہے پھر بولتا ہے سبحانک لا الہ الا انت سبحانک الغوث الغوث خلصنا من النار, یار اب ایک پھونک لگا کے دھاگے کو گرا لگا دیتا ہے. ان چیزوں سے بچ, یہ ان چیزوں کی شب نہیں ہے. کسی نے بڑا اچھا ایک لفظ کوٹ کیا تھا شب قدر کے حوالے سے, انہوں نے بہت اچھی بات کی. تو اس نے کہا ایک شب قدر بیدار رہنے کی شب نہیں ہے, بیدار ہونے کی شب ہے. بیداری اپنے اندر ایجاد کریں. روایات میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک بڑا خوبصورت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ, آپ فرماتے ہیں کہ للرحمن نفخات, الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ہوائیں ہیں جو چلتی ہیں اس کی جانب سے, جیسے نسیم صبح ہے. اب نسیم صبح جب چلتی ہے تو نسیم صبح کے اپنے فوائد ہیں, آپ متوجہ ہیں کہ نسیم صبح جو ہے, البتہ کراچی والوں کے لیے تھوڑا سا ذرا مشکل ہے نسیم صبح سمجھانا کیونکہ اکثر ہمارے کراچی کے دوستان اس وقت سو رہے ہوتے ہیں, لیکن جن کو بہرحال توفیق نصیب ہو جاتی ہے کبھی کبھار, اگر صبح سویرے آپ نکلیں سورج کے مطلب طلوع ہونے سے پہلے کا جو تھوڑا بہت ٹائم ہے اس میں آپ جائیں, آپ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی بریز ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے, اور اس کے اپنے فائدے ہیں. یعنی وہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی آپ کو جو ہے وہ ایک نارملائز کرتی ہے, فزیکلی بھی آپ کے لیے فائدے مند ہے, اور بے تحاشا فوائد ہیں اس کے نسیم صبح کے. اب یہ جو نسیم صبح ہے اس کے بے تحاشا فوائد حاصل کرنے کے لیے پہلا فرمرحلہ کیا ہے, بیدار. ٹھیک ہے نا, آپ بیدار ہوں گے تو آپ باہر نکلیں گے, تو پہلا اسٹیپ ہی بیدار ہونا ہے. بیدار ہو کر پھر بھی کیا, میں اپنے گھر میں بیدار ہوں تو کیا مجھے نسیم صبح فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں, نسیم صبح میرے گھر میں نہیں چلتی. مجھے نسیم صبح میں اپنے آپ کو ڈالنا, میں میدان تلاش کرنا ہوگا جس میدان میں, یا وہ گراؤنڈ تلاش کرنا ہوگا جہاں چل رہی ہوگی, بس مجھے یہاں تک کام ہے, میرا کام یہ, میں بیدار ہو کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دوں, اس کے بعد سارا کام نسیم صبح نے خود کرنا ہے. نفخات الرحمانیہ بالکل اسی طرح سے ہیں, ان کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ ہے بیداری. بیدار کون بیدار ہوگا؟ آنکھوں کا بیدار ہونا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ شب قلوب کی بیداری کی شب ہے. دلوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, دل بیدار. عقل بھی نہیں چاہیے آج, آج عقل نہیں, تدبر سے کام نہیں لینا. آج آج کی جو شب ہے یہ عاشقوں کی شب ہے, یہ دل لگی کی شب ہے. اور عاشق جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, وہ جو علامہ فرما گئے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی, تو عقل کو لب بام چھوڑ کر عشق کی وادی میں کودنا پڑتا ہے. تو عشق کی شب ہے یہ, دل لگی کی شب ہے یہ, عشق کی شب ہے, عاشقی کی شب ہے, عاشقی کرنی ہے. تو عاشقی اب دیکھیں, جو لوگ پورا سال اللہ سے عاشقی کرتے چلے آئے ہیں, آج کی رات جو ہے وہ انہوں نے ہر دعا سے ہر کیفیت سے تو وہ آشنا ہوتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں اور وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ میرے جیسوں کے لیے تو آپ جوشن کبیر ہی جو ہے نا وہ اینڈ ہوتا ہے, یعنی ہم نے جوشن کبیر پڑھ لی, اس کے بعد اگر آپ مثلا فرض کریں آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی چلو دعا ابو حمزہ صومالی پڑھ لیں, تو دعا ابو حمزہ صومالی تو باقاعدہ ہمیں چکرا دیتی ہے, وہ تو ہم صفحے گنتے ہی اس کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم جیسوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی کثرت سے جو ہے وہ کثرت عبادت نہیں ہے. کرنا کیا, ایک مثال ایک بات کہہ رہا ہوں, غور کیجیے گا, ایک دعائے کمیل آپ پڑھیں لیکن قلب کی گہرائی کے ساتھ, ایک دعائے کمیل پڑھیں لیکن اس کے الفاظ پر غور کے ساتھ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ قلوب کی تطہیر اور قلوب کی پرواز دونوں کا جو راستہ اور یا دونوں کا جو طریقہ ہے وہ اشکوں کے ذریعے سے, اشکوں کی شب ہے یہ, آنسوؤں کی شب ہے یہ. یہ جو آنسو ہیں یہ قلب کے لیے پرواز کا کام دیتے ہیں, یعنی یہ پر ہیں قلب کے, جب آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو قلب پرواز کرتا ہے, یہ بال ہیں اس کے, یہ پر ہیں. اب جتنے بڑے پر ہوں گے اتنی اونچی پرواز ہوگی, بس جتنا زیادہ اشک ہوگا قلب اتنا زیادہ پرواز کرے گا. اسی طرح سے سیل اشکا آنسوؤں کا دریا بہائیں, کہ یہ دریا جتنا, یہ سیل جتنا قوی ہوگا, دیکھیں سیلاب ایک کام تو کرتا ہے ٹھیک ہے, چیزیں بند توڑ دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ سیلاب اپنے ساتھ ساتھ ایک بڑی زبردست صفائی کرتا رہ جاتا ہے. جتنی بھی کچرا ہوتا ہے, جتنا بھی خس و خاشاک ہوتا ہے, سب کو بھاگ کر لے جاتا ہے. آج کی رات جو اشک آپ کی آنکھوں سے, اب جتنا قوی سیل ہوگا اتنی شدت سے گناہوں کے خس و خاشاک کو بھاگ کر لے جائے گا, اور زمین قلب کی اتنی زیادہ تطہیر کرتا چلا جائے گا. لہذا آج کی شب میں آپ پھر دعا دہراؤں گا آپ سے کہ کثرت اعمال سے زیادہ کیفیت عمل پہ اور خصوصاً تفکر اور تدبر اس اعتبار سے کہ کیا کیا رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے. الہی من لی غیرو, سوچو تو صحیح کیا جملہ ہے. وہ جو دعائے کمیل کے اندر ایک عاشقانہ الفاظ ہے پروردگار کے ساتھ, وہ عاشقی کریں پروردگار کے ساتھ. اور جس جملے پر, جس بات پر, جس آیت پر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے یا آپ کے قلب میں وہ رقت پیدا ہو جائے, اس رقت قلبی کو استعمال کریں. اب اسی لیے یہ یاد رکھیے گا کہ شب قدر میں ذکر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام, ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, ذکر کربلا, یہ سب بڑی زبردست عبادت ہے. اور ہم لوگ جو کہ یہ لطف اہل بیت کا, دیکھیے دو پچھلی شبیں تو ویسے ہی امیر المومنین نے ہمیں ایک بہانہ عطا کر دیا ہے کہ میرے عاشق, میرے مجھ سے محبت کرنے والے, وہ مجھے اور میری مصیبت کو ہی یاد کر کے رو لیں اور میرا ذکر کر لیں, یہ اپنی جگہ کی عبادت ہے. آج کی شب اسی لیے امام حسین کی جو زیارت ہے شبہ قدر میں کس لیے ہے, امام حسین میں علامہ جعفری کا جملہ جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے, یعنی واقعی علامہ تقی جعفری جو واقعی صاحب فضل اور اپنے زمانے کے واقعی علامہ آدمی جس کو کہنا چاہیے, وہ کہتے ہیں بڑا زبردست, وہ کہتے ہیں سفینہ نجات جو ہے یہ اشکوں پر سفر کرتی ہے, اور سفینہ نجات کے لیے اشک جتنا, اور امام حسین کو اسی لیے کہا گیا کہ سری ترین سفینہ ہے, اس لیے کہ حسین کے نام پر جتنی جلدی آنکھوں سے اشک آتا ہے کسی اور نام سے نہیں آتا, امام حسین علیہ السلام. اور یہ جو محبت استعمال کریں, آج کی شب اس محبت کو استعمال کرنے کی شب ہے. علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے روئیں, حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے روئیں, جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یاد کر کے روئیں, جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو یاد کر کے روئیں, جناب علی اصغر کو, جس کو بھی یہ وسیلے ہیں آپ کے, یہ وسیلے ہیں, ان کو استعمال کریں. بکا یا اللہ جو پڑھیں گے اس میں یاد کریں, جس وقت آپ بے فاطمہ کہہ رہے ہوں تو اس بی بی کو یاد کریں جو جلے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان ہیں, جس وقت آپ بالحسین کہہ رہے ہیں حسین کی پیاس کو یاد کریں, پورا دن آپ پیاس کی شدت کو محسوس کرتے رہتے ہیں, جب بالحسین کہہ رہے ہوں تو اس کیفیت پیاس اور تشنگی کو یاد کریں جو امام حسین پر کربلا میں تھی, علی اصغر کی پیاس کو یاد کریں. ہر ائمہ کو, جس وقت موسیٰ بن جعفر کہہ رہے ہوں تو زندان کے اس قیدی کو یاد کریں کہ جو اتنی تنگ و تاریک زندان کے اندر قید تھا اور اس کی قید سے اللہ کو واسطہ دیں اس کا, کہ پروردگار جس طرح سے وہ ہارون کی قید میں مچل کر کہہ رہا تھا کہ خلص من ید ہارون بار الہ خلصنا من النار, یہ خلصنا من النار, رب دے اس خلصنا من النار کو وہاں سے, کہ وہ تو زندان کی کیفیت میں اتنا پریشان تھا, ہم تو گناہوں میں پھنسے ہوئے پروردگار, ہم تو اپنے کردار میں پھنسے ہوئے, خلصنا من النار پروردگار ہمیں تو آگ سے بچا. تو اس طریقے سے رب پیدا کریں. اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آنکھوں سے اشک کا سلسلہ جاری ہو تو اس کو بہنے دیں, جتنا بہ سکتا ہے بہنے, روکے نہیں اس کو, روکے نہیں. اگر آپ کو کہیں دل میں وسوسہ اٹھے, کہیں دل میں کوئی خیال اٹھے کہ شاید میں یہ ریاکاری کر رہا ہوں, شاید مجھے لوگ دیکھیں گے, کا ان تمام افکار کو, ان تمام چیزوں کو جھٹک دیں فوراً, اور اشک جو دل سے بہ رہا ہے, جو دل سے نکل رہا ہے, اس کو بہنے دیں جتنا بہ سکتا ہے. کا یہی سیر اللہ کا پہلا قدم یہی ہے, اس کو جتنا بہ سکتا ہے, جتنا یہ زیادہ طولانی ہے سمجھ لیں آپ اتنا اللہ کے حضور. یہ قلب عشق جو ہے یہ قلب کی پہلی حضوری کا کی علامت ہوتی ہے, پہلی حضوری, یعنی آپ نے بارگاہ خداوندی میں حضور پیدا کر لیا ہے یا نہیں, چونکہ حضور کو قلب درک کرتا ہے, اور قلب کی پہلی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ جب وہ بارگاہ پروردگار کو درک کرتا ہے, اس قلب کی تاثیر آنکھوں سے عشق کی صورت میں جاری ہوتی ہے. وہ عشق جو آپ کسی تکلیف کے بغیر بہا رہے ہیں, کسی درد کے بغیر بہا رہے ہیں, اپنی کسی حاجت کے بغیر بہا رہے ہیں, کسی اپنی ذاتی نوعیت کے بغیر, بس اللہ کی خاطر آپ کی آنکھ سے بہ رہا ہے, یہ قیمتی عشق ہے. اس عشق کو سنبھالیے گا بھی اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں اس سے زیادہ اگر مطالب میں جاؤں گا آگے تو ہم پھر اپنی جو ہدف ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں گے. چند ایک مطالب عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, خاص طور پر اس بات کے ساتھ کہ یاد رکھیے گا کہ آج کی شب کی ہر دعا کی ابتدا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا سے کیجیے گا, اور یاد رکھیے گا کہ جتنی آپ امام کے لیے دعا کریں گے آج کی شب میں انشاءاللہ اتنی ہی دعا امام آپ کے لیے کریں گے. تو جتنی کثرت سے دعا کر سکتے ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, مختلف فیز ہیں, کبھی آپ نماز کے بعد دعا کر رہے ہوں گے امام کے لیے دعا کریں, قرآن سامنے کھول کر دعا کریں گے امام کے لیے دعا کریں, قرآن سر پہ رکھ کے دعا کریں گے امام کے لیے دعا کریں, پہلی دعا امام کے لیے کریں تاکہ آپ اپنی اس دعا کو پہلا مرتبہ دے کے خدا کے حضور یہ سمجھا سکیں کہ میری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. علماء کے لیے خصوصاً رہبر مقام معظم رہبری کے لیے دعا کریں. ہم یہ میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں پروردگار ہم تجھے کوئی جسے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی امر تجھے دینے والے نہیں ہیں کہ تو ہماری پسند سے کچھ کرے, لیکن ایک چھوٹی سی تمنا ہے دل میں کہ خدا آج کی شب اس تمنا کو قبول کرے. دل یہ چاہتا ہے جس نے انقلاب اسلامی کے تحفظ کے لیے اتنی سختیاں برداشت, اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, پروردگار ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن دعا کرتے ہیں کہ تو اس انقلاب اسلامی کو رہبر معظم کے دست مبارک سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں منتقل فرما, اور ہم اپنی آنکھوں سے ایمان کی حیثیت کے ساتھ وہ منظر دیکھ سکیں کہ جب مقام معظم رہبری انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اس انقلاب کو منتقل کریں گے انشاءاللہ. بس اب حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اب بحث ہماری چل رہی ہے نفاق پر. میں انشاءاللہ آگے چل کر عرض کروں گا آج کی شب میں بے شدت جن دعاؤں کو آپ مانگیں ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پروردگار ہمیں نفاق سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ان بیماریوں میں سے ہے کہ جو بعض اوقات انسان کے وجود کے اندر سرائیت پیدا کرتی ہے آہستہ آہستہ, اور پھر اس کے بعد اس کی خاص کیفیت جو ہے وہ ظہور کرتی ہے اور شدت ہو جاتی ہے. میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا. ایک منافقت کی شدید ترین کیفیت ہے کہ جو منافقین ہیں, اور اس کے بعد نفاق مختلف ہے. نفاق عقائد میں ہے, نفاق اخلاق میں ہے, نفاق عبادتوں میں ہے, یعنی یہ نفاق کئی جگہوں پہ کئی صورتوں میں ہے. نفاق سیاسی اعتبار سے شکل پیدا کرتا ہے, اقتصادی اعتبار سے پیدا کرتا ہے. آج ہم لفظ نفاق پر بات کریں گے. تھوڑا سا میں لفظ کو آج بیان کر دوں اور کل پھر میں تفصیل سے بھی انشاءاللہ پیچھے ہسٹوریکل جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی بیان کروں گا. ایک ڈیموگرافک انالیسز ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہسٹوریکلی ہم منافقوں کی جو کیفیت ہے اور وہ جو پیش آئی ہیں چیزوں اس کو تھوڑا بہت سمجھ سکیں. منافق کا لفظ آپ کو پتا ہے اصل جو مادہ ہے اس کا نفقہ ہے. نفقہ اس کو میں نے کافی سرچ کیا ہے, اس کی مختلف چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. کچھ نفقہ کے معنی جو ہے وہ مخفی چیزوں کو رکھنے کے معنی میں ہے, چھپانے کے معنی میں ہے. ابن اسیر نے تو بہرحال یہ دعویٰ کیا ہے کہ نفقہ جو ہے وہ اس سے پہلے تک جو عرب میں استعمال ہوتا تھا وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. یہ جو نفاق اور منافقت کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے نفقہ کے مادے کو, یہ خصوصاً اسلام کے آنے, قرآن کے آنے کے بعد, اور یہ منافق کا جو لفظ ہے وہ صحیح معنی میں عرب میں قرآن آنے کے بعد استعمال ہونا شروع ہوا ہے. خوب اب اسے البتہ یہ اپنی جگہ ایک جائے تحقیق ہے, اور انشاءاللہ اگر خدا نے مجھے بھی توفیق دی تو میں آپ کی خدمت میں جو ہے اس کو عرض کروں گا کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ کیا معنی ہے. خوب اس میں ہمارے پاس جو میں نے مختلف کتابیں دیکھی اس میں سے ایک کتاب کے اندر بڑا اچھا انہوں نے ایک گفتگو کی ہے. یعنی نفاق ایک مخفی راستے کو مخفی کرنے ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے نافقہ کے نام سے. نافقہ بنیادی طور پر انہوں نے فرمایا کہ جو صحرا کا جو چوہا ہوتا ہے, صحرائی چوہا, یہ ایک مخفی راہ بناتا ہے جس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوتا. بس اس کے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ اس کا ہوتا ہے جس کو یہ یعنی عرب استعمال کرتے جو کہلاتا ہے قاسعہ. قاسعہ وہ راستہ ہوتا ہے اس کا جو کہ جس سے وہ عام طور پر رفت و آمد کرتا ہے, لیکن اس عام رفت و آمد کے علاوہ اس نے اپنے بل میں ایک ایسا خفیہ راستہ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو وہ صرف خود ہی استعمال کرتا ہے اور اسی کو پتا ہوتا ہے. تو یہ جو راستہ ہوتا ہے اس کو نافقہ اور اسی مادے سے استعمال کیا گیا جو کہ نفقہ کا معنی ہے. اچھا کچھ اور کتابوں میں میں نے دیکھا اسی معنی کو مادے کو, تو ایک اور جگہ ایک بڑا اچھا اس کے بارے میں ملا کہ بنیادی طور پہ جو نفقہ کا معنی ہے وہ گڑھا کھودنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا ایک معنی کسی نے یہ کہا کہ کسی چیز کو مٹا دینے کے معنی میں, یعنی نفقہ کا ایک معنی ہے کسی چیز کو مٹا دینا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نفاق بنیادی طور پر انسان کے اندر سے چونکہ ایمان کے اثر کو مٹا دیتا ہے اس لیے اس کو نفاق کہا جاتا ہے. مخفی معنی کے بات میں کیا جائے تو چونکہ منافق نے اپنے اصل عقیدہ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں. لیکن ایک یہ جو معنی ہے گڑھے کھودنے کا, یہ ایک تیسرا معنی ہے لیکن نفاق کے معنی میں اس کے اوپر ایک بڑی علماء نے بحث نے بحث کی اور بڑی مناسب اور بڑی اچھی بحث کی ہے. منافق بنیادی طور پر جماعت مسلمین یا کسی بھی جماعت میں, یعنی جو اس جماعت کے اعتبار سے منافق کہلائے گا, منافق اس جماعت کے درمیان میں ایک گڑھے کی مانند ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر صفوں میں اس جماعت کی ایک گیپ ایجاد کر دیتا ہے. گڑھا آپ کو پتا, گڑھا ایک طرح کا گیپ ایجاد کرتا ہے. تو نفاق بیسیکلی اس گیپ کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں. اب یہ گیپ جو ہے وہ اگر مخفیانہ طور پر ہو تو اس کی کیفیت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے. بس ہم جمع معنی کر سکتے ہیں, تینوں معنی آ کر اس گڑھے والے معنی میں جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. اس کے اندر مخفی ہونے کی کیفیت بھی جو ہے وہ دریافت کی جا سکتی ہے, یعنی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. اسی کے اندر جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ختم کر دینے کے معنی بھی جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور تینوں کو جمع کر کے ایک کلی تصور بھی ذہن میں لایا جا سکتا ہے کہ جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ نفاق کے معنی کو بطور کلی جو ہے وہ ادا کرے گا. اچھا, اب یہ جو گڑھے والی کیفیت ہے اس کے اندر ایک خاص جو کیفیت ہے اس کو آپ کو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا تاکہ ہم بات کو پھر آگے بڑھا سکیں. اور چونکہ یہ مطلب جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں اس کے آگے ایک اور بھی جہت سے میں گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن آج اس مطلب کو یہاں سمجھانے کے اعتبار سے دیکھیے, نفقہ گڑھا کھودنا, گیپ ایجاد کرنا ہے. اب منافق بنیادی طور پر کیا کرتا ہے, اپنے وجود سے صفوں میں گیپ ایجاد کرتا ہے. منافق کا مطلب وہ گیپ ہے, وہ ڈاٹ ہے کہ وچ از ناٹ پریزنٹ. ٹھیک ہے, آپ کو جہاں پہ منافق کی ضرورت پڑے گی ہی از ناٹ دیئر, تو وہ گڑھے یا گیپ کی مانند ہے. اسی طرح سے منافق بنیادی طور پر کیا کرتا ہے کہ جو صفوف کے بعد کوشش کرتا ہے کہ جو راہ اسلام یا راہ دین ہے اس میں گڑھے ایجاد کرے تاکہ لوگوں کے لیے جو راہ کو طے کرنے کی کیفیت ہے وہ سنگین ہو جائے. اچھا, اب اسی کے مقابلے پہ لفظ انفاق ہے. یہ عربی کے کچھ قواعد ہیں کہ عربی میں بعض اوقات بعض باب ہیں, یعنی یہ ایک پوری بحث ہے, صرف کی بحث ہے. بہرحال میں اس کی تفصیل آپ کو بیان کبھی موقع ملا تو اور کروں گا. لیکن عربی میں ایک ثلاثی مجرد یعنی تین حرفی جو لفظ ہوتا ہے اصل جو ہے وہ تین حرفی ہے, چار حرفی جو فعل ہیں وہ عربی میں کم ہیں, سب سے زیادہ تین حرفی ہیں. اب یہ تین حرفی جو ہوتا ہے اس کے دس مشہور باب ہیں. تو اب مثلا جیسے باب افعال ہے, تفعیل ہے, استفعال ہے, انفعال ہے, افعلال ہے, باب افتعال ہے, یہ سارے کے سارے باب انفعال ہے, یہ سارے کے سارے ابواب ہیں, دس مشہور باب ہیں. ان باب کا کیا کام ہوتا ہے, ان باب کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ثلاثی مجرد میں ثلاثی میں جو معنی نہیں ہوتا ان باب کے ذریعے سے ایجاد کرایا جاتا ہے, ایک مفصل بحث ہے ادبی اعتبار سے. اچھا, انہی میں سے بعض کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ثلاثی میں جو معنی ہوتا ہے وہ جیسے ہی باب میں جاتا ہے اس کے الٹ معنی دیتا ہے. انہی میں سے ایک مشہور مثال جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ نفقہ گڑھا کھودنے کے معنی میں ہے, گیپ ایجاد کرنے کے معنی میں. اس کے مقابلے پر انفاق, انفق ينفق انفاق, انفاق کیا معنی ہے, گڑھے کو پر کرنے کے معنی میں. اب اس کو بڑا زبردست آپ کمبینیشن اس میں ایجاد کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ انفاق کے اب کئی معنی ہے, میں ایک دو معنی آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. منافق اگر صفوں میں گڑھے کھودتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کا اتنی شدت سے حکم دیا ہے وہ انہی گڑھوں کو پر کرنا ہے. یعنی اتنی شدت کے ساتھ جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ مما رزقناہم ينفقون, مما رزقناہم ينفقون, ایک جہاں کہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے وہاں پر ان کے ساتھ ساتھ کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون. اچھا, اس پر بعض علماء نے بڑا اچھا نقطہ لگایا, انہوں نے کہا دیکھیں غور کریں انفاق کے بارے میں اللہ کہتا ہے انفاق کب ہوتا ہے, مما رزقناہم, یعنی تمہارے پاس اتنا رزق ہو جس سے تم انفاق کرو. تو یہ جو مما رزقنا ہے اس کی منزل بھی مومن نے حاصل کرنی ہوتی ہے. بس بنیادی طور پر جو دین ہے ہمارا وہ اپر ہینڈ والا دین ہے, یعنی دین بنیادی طور پر کیا چاہتا ہے کہ مومنین کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو, مانگنے والا ہاتھ نہ ہو. تو انفاق کے لیے وہ جو پہلے مما رزقنا والی آپ کو کیفیت پیدا کرنی ہے, جیسے آپ پیدا کریں گے تو کیا ہوگا مما رزقنا, یعنی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر آئیں گے کہ جہاں کا اپر ہینڈ ہو جائے گا, پھر ينفقون وہ انفاق کرتے ہیں. لہٰذا دین ہمیں اس پہ انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, چونکہ اکنامکس میری اپنی فیلڈ ہے اور اسلامک اکنامکس کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی مطالب ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, تو وہاں سے عرض کروں گا کہ ہمارا دین ہمیں کمانے سے منع نہیں کرتا, کبھی بھی زیادہ کمانے سے نہیں منع کرتا. دین کہتا ہے جتنا کمانا ہے کماؤ, اور پھر اپنے آپ کو جتنا کمفرٹ رکھنا ہے کرو, تمہارے پاس جس وقت وسعت مالی ہو اپنے بچوں کو وسعت مالی دو, اپنے گھر کو بڑھاؤ, ان کو جو ہے وہ تمام فائدے پہنچاؤ, جو کر سکتے ہو ان کے ساتھ کرو, ان کو فائدہ پہنچاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دین آپ کو اس میں پوری اجازت دیتا ہے. لیکن دین کیا کہتا ہے, کہتا ہے ایک پہلی بات, جو بڑی چیز خرید رہے ہو وہ ضرورت کے مطابق ہو نا. مثلا ایسا نہ ہو کہ آدمی گھر میں چار رہتے ہوں اور 400 کمروں کا آپ گھر خرید لیں, یہ ریاکاری ہے. وہ زنگر برگر کے بھی کھاؤ, پیزا بھی کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ جب تم نے کھا لیا, سب کچھ کر لیا, اب جو تمہاری ضرورت سے زیادہ, ایون جو تم اپنی سیونگ رکھنا چاہتے ہو کسی ایمرجنسی ٹائم کے لیے, اس کی بھی اجازت دیتا ہے. دین کہتا ہے کرو, کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم, یہ بھی کر لیا. اب جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس میں, فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کو دو. لہذا اس ایک مرحلہ. دوسرا, اب انفاق کی بھی اس کیفیت کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ منافق, یاد رکھیے گا, ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں. کچھ کو اپنے نفاق کا پتا ہوتا ہے, کچھ کو نہیں پتا ہوتا. انشاءاللہ یہ تفصیل آگے چل کے بیان کروں گا. اب منافق اینی ہاؤ دین میں گیپس پیدا کرتا رہتا ہے, مومن اس گیپ کو پورا کرتا ہے. انفاق بیسیکلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. انفاق کیوں, انفاق کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے, صدقات وغیرہ, حتیٰ واجب صدقات سے بھی زیادہ انفاق کی فضیلت دی گئی ہے. اس لیے کہ باقی تمام صدقات مستحقین کے لیے, جہاں غریب دیکھو بیچارہ دیکھو دے دو. انفاق از ناٹ لائک دس. انفاق صرف خرچ نہیں ہے, بلکہ انفاق ایسا خرچ ہے کہ جو سوسائٹی کے گیپس کو پورا کر رہا ہو. مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کہیں کسی غریب علاقے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کی سہولت نہیں ہے, اور آپ نے کہا بھائی میں یہاں پہ ایک آر او پلانٹ لگا دیتا ہوں مثلا, اب آپ یا سبیل لگا دیتا ہوں پانی کی, مثلا جو بھی آپ تصور کر لیں. اب آپ نے فرض کرے کہ وہاں پہ ایک آر او پلانٹ لگا دیا, دس از انفاق. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ضرورت نہیں, ضرورت تھی آر او پلانٹ یا پانی کی سہولت نہیں تھی, آپ نے لگا دیا, ٹھیک ہے. اور آپ فرض کرے کہ اس سے جو ہے نا وہ آدھی سوسائٹی جو ہے وہ کور ہو رہی ہے. میں گیا, میں نے بھی دیکھا, میں نے کہا یار یہ ضرورت ہے, آدھی سوسائٹی تو کور ہو رہی ہے, باقی آدھی کے لیے میں بھی آر او پلانٹ لگا دیتا ہوں. اب دوسرا میں نے لگا دیا, اب یہ دو آر او پلانٹ لگنے کے بعد سوسائٹی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. وہاں سے ایک تیسرے مومن آ گئے, انہوں نے کہا بھائی چلو بھائی سب آر او پلانٹ لگا رہے میں بھی لگا دوں. اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور ہے, یہ ان کا صدقہ ضرور کہلائے گا, لیکن یہی خرچ انفاق نہیں کہلائے. کیوں انفاق نہیں کہلا رہا؟ کیونکہ اب آر او پلانٹ کی ضرورت ختم ہو چکی ہے, اس سوسائٹی میں نہیں ہے فی الحال. اگر آپ نے انفاق کرنا ہے تو انفاق کے لیے یاد رکھیے گا کہ انفاق سمجھداری کے ساتھ ہے, انفاق ہوشیاری کے ساتھ ہے. انفاق کی جو کیفیت ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہم اس کیفیت کو اپنے لیے دریافت رکھیں کہ ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں exactly what is the point, کیا واقعاً وہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں. سو اگر ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے کریں گے تو پھر انفاق ہوگا, اور مومن کی جو صفت ہے وہ اس وقت ظہور پیدا کرے گی. لہذا اب دیکھیں, میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اور آگے بھی اس بات کی طرف انشاءاللہ تفصیل سے اشارہ کروں گا کہ منافقوں کی پہچان میں سے ایک پہچان کیا ہے, کہ وہ انفاق نہیں ہونے دیتے. اچھا, یہ تو اب بیرونی طور پر ایک مسئلہ ہے جس کو انشاءاللہ ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے, لیکن ایک اشارہ آج کرتا چلا جاؤں آج کی شب میں بھی. کیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو توفیق آج کی شب میں انفاق کرنے کی ہو جائے؟ بالآخر مومن کی علامت ہے اور ہونی چاہیے ہمارے اندر, کہ اگر میرے اندر سے بھی کوئی چیز مجھے انفاق کرنے سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی نفاق کا بیج میرے بھی اندر کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہو. ہو سکتا ہے وہ میرے اخلاق کے دائرے, میرے جو ہے کیا نام ہے عقائد کے دائرے میں نہ ہو, ہو سکتا ہے وہ نفاق میری عبادات کے اس میں نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے وہ نفاق میرے اخلاقی اور تربیتی گراؤنڈ میں کہیں پڑا ہوا ہو. لہذا نفاق کے بیج کو اور اس کے رشتوں کو اپنے وجود میں سے پوری طرح سے ہم نے باہر نکالنا ہے. اب یہ جو منافق ہیں اور یہ جو نفاق ہے, چونکہ نفاق, اب میں نفاق کے بارے میں جو مثال دیتا ہوں دوں گا وہ تھوڑی سی اور مختلف ہوگی. انہوں نے موشے صحرائی کی دی, لیکن میں جب موشے صحرائی یعنی سوری موش کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو متوجہ نہیں ہوں گے, صحرائی چوہے کی, صحرائی چوہے کی جو انہوں نے مثال دی ہے, میں اس کے مقابلے پر ایک مثال آپ کو اس سے الگ دینا چاہوں گا. وہ میں مثال دینا چاہوں گا خرگوش کی. آپ کو شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہیں پر کہ خرگوش کو پالنے کے لیے کراہت آئی ہے بعض روایات میں. اب اگر کراہت نہ بھی آئی ہو تو مطلب بعض اوقات منع کیا جاتا ہے. کیوں منع کیا جاتا ہے خرگوش پالنے سے؟ اس اعتبار سے کہ خرگوش جو ہے وہ زمین کے اندر سرنگیں بناتا ہے. اچھا, وہ کوئی ایک سرنگ استعمال نہیں کرتا, وہ کبھی ادھر سرنگ بنائے گا کبھی ادھر سرنگ بنائے گا. یعنی آپ اگر کہیں مٹی کی جگہ پر خرگوش کو چھوڑ دیں گے تو وہ پورا گھر آپ کا کھود ڈالے گا. اب جب یہ گھر کھود رہا ہوگا, یہ مختلف کبھی ادھر سے سرنگ بنائے گا کبھی ادھر سے سنائے گا, اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو کیا کرے گا؟ یہ اتنی سرنگیں بنائے گا, اتنی سرنگیں بنائے گا کہ ان دی اینڈ جو ہے وہ آپ کا پورا مکان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, گر جائے گا. منافق کی مثال جو ہے وہ اسی طرح کے گڑا کھودنے والے جانور جیسے، اگر منافق کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دین کی بنا کے اندر، دین کی بنیادوں کو اسی طرح سے کھود کھود کے کھوکھلا کر دے گا کہ اگر ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا، جیسے ایک دن میرے گھر کی چھت گر جانی ہے، اسی طرح سے ایک طرفہ دین کی چھت جو ہے وہ گرنے کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خطرناک ترین اور خوفناک ترین جو دشمن ہے وہ ہے منافق۔ اب منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی پہلی جو آیت ہے ارشاد فرمایا، اذا جاءک المنافقون، اے میرے حبیب جب تیرے پاس منافقون آتے ہیں، آنے کے بعد کیا کہتے ہیں، قالو، ہم وہ منافق یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ باتحقیق انک، آپ باتحقیق لرسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پورے جسے کہنا چاہیے جوش و جذبے کے ساتھ آ کر گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا اب جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کی گواہی آٹومیٹک ہے نا، اس میں اللہ کو بھی قبول کر رہے ہیں اور پیغمبر کی نبوت کو بھی جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جسے کہنا چاہیے کہ جملہ معترضہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ جملہ معترضہ کیا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور میرے حبیب اللہ جانتا ہے، انک بتحقیق لرسولہ، بالکل وہی جملے، انک لرسول اللہ، انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اسی کے بتحقیق نبی، یعنی وہی لہجہ جو منافقوں کا ہے اللہ تعالیٰ استعمال کر، اسی اسٹرینتھ کے ساتھ شہادت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں، اللہ نے کہا ہاں جتنی تم زور سے شہادت دے رہے ہو ہم اتنی زور سے، ہمیں بھی پتا ہے کہ تم ہمارے رسول ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ جو منافق ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول۔ دیکھیں پوری آیت میں تینوں وزن کیسے برابر ہیں، نشہد و ہم شہادت دیتے ہیں، انک اللہ رسول اللہ، بات تحقیق آپ، لام لام تاکید رسول اللہ، اللہ نے وہی جملہ ریپیٹ کیا، انک اللہ رسولہ، بات تحقیق ان، پھر لام لام تاکید اللہ کا رسول، اور اس کا فرماتا ہے کہ واللہ یشہد، منافق شہادت دیتے تھے دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ان کے مقابلے پر شہادت کیا دے رہا ہے، اللہ یشہد، اللہ بھی شہادت دیتا ہے، اللہ شہادت، ان وہی ان کا ہے یہاں پر، ان المنافقین لا رسول اللہ لکاذبون، وہی لام دوبارہ استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، بالکل ایک وزن ہے تینوں جملوں کا ایک وزن، یعنی تم جتنی زور کے ساتھ آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شہادت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی زور سے قبول کر رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ تم ہمارے نبی ہو، لیکن اللہ شہادت کیا دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ خوب اب آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہوں میں چھوٹا سا، انشاءاللہ معذرت چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا میں شاید چند دقائق ذرا پہلے آپ سے رخصت لے لوں کیونکہ مجھے ایک جگہ اور جانا ہے درس کے حوالے سے۔ سوال آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے، البتہ میں تقریباً یہ امید رکھتا ہوں کہ ہوم ورک ہمارے یہاں کم کیا جاتا ہے، تو میں کوئی زیادہ امید سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ چھوٹی موٹی امید ایک ہے، مطلب فرض کریں گے اگر آپ کو کل کئی دن میں اللہ تعالیٰ پوری شب عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول کرے، لہذا لہذا قبول کرے انشاءاللہ، قلوب کو پاک کرے اور اپنی طرف اپنے بارگاہ میں سب کے قلوب کو جو ہے وہ اذن ورود اور اذن حضور عطا کرے، تو یقیناً آپ اتنی عبادتیں کر کے تھک جائیں گے اور پھر وہ تھکن ذرا مشکل سے اترتی ہے، تو پھر بھی البتہ امکان ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گے، ہو سکتا ہے افطار سے پہلے کچھ یاد آ جائے، ہو سکتا ہے افطار کے بعد یاد آ جائے، تو بہرحال اس پورے دورانیے میں کہیں پہ بھی تھوڑا سا ہوم ورک یہ کہ فکر کریں، تھوڑا فکر یہ کریں کہ کیا واقعا منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کیا شہادت دے رہے ہیں، اللہ شہادت دے رہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ جملہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کیا یہ رسول نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ یعلم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہیں، یعنی یعلم کا مطلب بات صحیح ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر منافق آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھوٹ کا ہے، تو تھوڑا سا اس کو سوچیے گا کہ اس میں جھوٹ کا لفظ جو ہے وہ کہاں پر ہے، یعنی یہ جھوٹ کہاں ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ مسئلہ تو ہے، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں کسی چیز پر ابھی, یعنی ہمارے ہاں جنرلی ایک بات کہ میرا اعتماد ہے یا نہیں, میرا اعتقاد ہے یا نہیں, لیکن میں نے بات آ کر سچ کہی ہے. بات تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں, تو یہ بات تو ٹھیک ہے. پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ کاذبون ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی بعض آپ میں سے یقیناً ابھی بھی متوجہ ہوں گے, لیکن تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے گا تو انشاءاللہ کل اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے بات کو. تو بعض کو یقیناً علم ہوگا, میں متوجہ ہوں انشاءاللہ, اور وہ جانتے بھی ہوں گے, تو لیکن تھوڑا سا بعض دیگر ساتھیوں کے لیے سوچنے کا ایک موقع, ایک پلیٹ فارم ہے, انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گا. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہی بحق قرآن, بحق خاص طور پر جو آج کی شب ہے وہ چونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے, اور عرض کر دوں کہ قلوب کی پرواز وسیلہ چاہتی ہے, اور ہمارے اور اللہ کے درمیان جو عروۃ الوثقیٰ اور حبل اللہ المتین ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, اور خصوصاً ان میں جو موجودہ اور حاضر امام ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے توسل کریں, اور ان کے توسل سے انشاءاللہ اس حبل اللہ المتین کے ذریعے سے خدا کے حضور میں پہنچنے کی کوشش کریں. آج کی شب میں امام کو بہت یاد کریں, کوئی ایک خلوت کا مقام پیدا کریں, تنہائی کا مقام پیدا کریں, اور اس میں تھوڑی دیر امام سے بیٹھ کر گفتگو کریں, اور کریں گفتگو, بہت ساری گفتگو کریں, ایون دل کا حال بیان کریں. آخر امام سے زیادہ نہ ہمارا کوئی باپ, نہ ہماری کوئی ماں, نہ ہمارا کوئی بھائی, نہ ہمارا کوئی دوست, کوئی نہیں, امام سے زیادہ کوئی نہیں. لہٰذا جو بھی حال دل کرنا ہے امام کے ساتھ کریں, اور اچھی طرح سے کریں, اور امام کے لیے دعا کریں جتنی کر سکتے ہیں, مجاہدین کے لیے, مدافعین حرم کے لیے, اسیروں کے لیے دعا کریں, جو مسلمان اور مومنین پریشان ہیں ان کے لیے کریں, اس وبا کے خاتمے کے لیے کریں, اور اگر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے تو پروردگار اس سازش کو نابود کرے اس کے لیے دعا کریں. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, بارِ اللہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مومنین کو, ہندوستان میں جو مومنین اور مسلمان اس وقت مظالم کا شکار ہیں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن, اہل بیت دشمن, انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی اس خصوصی رات سے اور شب قدر سے وہ درک اور استفادہ دونوں کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.